السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف بدء الخلق, مخلوق کی پیدائش کا بیان. ہم لوگ حدیث نمبر 3224 سے دیکھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم فرشتوں کی پیدائش کا بیان پڑھ رہے تھے, یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اچھا, لیکن جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, ہے نا, یعنی رحمت, اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لوگ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور فرشتے, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں, اور دن اور رات کے وقت اوقات میں کئی گنا, یعنی ایسے بڑھ چڑھ کر فرشتے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت میں. اور ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے, کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی جب یہ اترتے ہیں. پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں باجماعت نماز, تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. حدیث دیکھیے, ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, کہا ہم کو مخلد بن یزید نے, خبر دی کہا ہم کو ابن جریج نے, اور انہیں اسماعیل بن امیہ نے, اور ان سے نافع نے, اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں, وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ رسول اکرم نے فرمایا, تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کی, تو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا کہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے, اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بہت ہی واضح حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی گھر میں ایسی, چاہے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی چیز ہو یا دیوار پر لگانے والی چیز ہو یا شوکیس میں رکھنے والی شو پیس ہو, جس میں تصویر یا مورت ہو, اسے نہیں رکھا جا سکتا. اسے ایک تو فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے, اور جو لوگ بنائیں گے اس طرح کی ایسی تصویریں یا مورتیں, ان کو پھر اس میں جان بھرنا ہوگا. جانداروں کی صورت بنانا یہ جائز نہیں ہے, اور فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہوا کہ وہ اچھے کام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برائی دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں, اس لیے داخل بھی نہیں ہوتے. اور اگلی حدیث میں ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا, ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, انہیں معمر نے, اور انہیں زہری نے, اور انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے, اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا. وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا, آپ نے فرمایا, فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں, اور اس میں بھی نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا, ہم پیٹ رکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ تو بطور فیشن کے طور پر, کچھ لوگ پسند کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. کتا رکھا جا سکتا ہے کب؟ جب آپ کہیں ایسی جگہ پر ہوں جیسے کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ہو, اس کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. لیکن گھروں میں پالنے کے طور پر یا اس کو پیٹ بنا کر رکھنے سے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جب اتنی واضح حدیث موجود ہے ہمارے پاس, تو پھر ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. رہا سوال اس کا, یہاں تو اس کی بات کی گئی ہے, یعنی جس گھر میں کتے ہوں اس میں, یا جس میں جاندار کی تصویر ہو, وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اب جیسے بلیاں رکھتے ہیں, یا کچھ لوگ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیشہ مجھے وہی لگتا ہے کہ اگر وہ بلیوں کا جانا نہ گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو تو الگ بات ہے. اپنے جیسی بلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں، باہر گھوم رہی ہوں اور پھر گھر میں بھی آتی ہوں تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب بلی کو ایسا بنا کے رکھ دیں کہ پھر وہ اپنی ذات سے الگ ہو جائے، یعنی اپنے جیسی بلیوں سے پھر وہ الگ ہو جائے، اس کا کھانا پینا الگ ہو، اس کا رہنا سونا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو۔ پھر آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کے انجیکشن بھی دیے جاتے ہیں بلیوں کو، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے سے، یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیز رکھی ہے، جانوروں میں بھی رکھی ہے وہ، یعنی میل اور فیمیل بلا بلی سمجھے، تو اس کے لیے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اس کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ پھر اگر بلیاں اسی طرح سے بار بار ہوں گی تو بہت زیادہ پریگنینسی میں بہت بچے ہوں گے، ان کو کون ٹیک کیئر کرے گا؟ خیر بہر ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو یعنی بلیاں بھی پالنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے جبکہ انسانوں کے پاس ہی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا پھر چیزیں نہیں ہیں۔ اور اب تو اس قدر آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، اسپیشلی ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں، غربت، یعنی ابھی جو حال ہوا ہے، جو ریشو بتایا جا رہا ہے آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو، کہ ہمارے کنٹریز کے لوگ خط غربت سے نیچے، یعنی جو پاورٹی لائن ہوتی ہے، تو بلو پاورٹی لائن، اس میں زندگی گزار رہے ہیں، خط غربت سے نیچے۔ ان کو 100 روپے ملنا بھی بہت مشکل ہے کمانا، کھانے کو نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم اپنے کتے اور بلیوں کے لیے اتنا مہنگا کھانا خریدیں، آپ بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایون اگر کوئی نان مسلم بھی ہو تو وہ بھی اس بات کو سوچے گا، آپ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ ابھی تو اس بات کو ایک طرف رہنے دیجیے کہ کتے اور بلیاں پالنا کہاں تک درست ہے، وہ ایک طرف رہنے دیجیے۔ آج کے حالت کے تناظر میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سری لنکا میں کتنا زیادہ پرابلم آئی، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے کتنا وہاں کا وہ کرنسی گر گئی اور وہاں بریڈ تک ملنا مشکل تھی وہاں پر، سنا تھا آپ لوگوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے زمبابوے کا یہی حال ہوا۔ جی پاکستان میں ابھی جو فلڈ آیا ہے، آپ دیکھیں کہ کہہ رہے تھے کہ جو ہاف یا 2/3 زمین کی جو پیداوار تھی وہ سب ختم ہو گئی، یعنی بہ گئی ہے، کھیتیاں خراب ہو گئی ہیں۔ اب پھر آپ بتائیے ایسے میں کہ کتنا آتا ہے فوڈ، یہ سب جو پیٹ ہم گھر میں رکھتے ہیں، جو بھی پیٹ رکھتے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ فشز ہوں، چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو، اور ان کو ایکسٹرا کیئر کرنا۔ اپنے بچے تو ہم سے پالے نہیں جاتے، بچے تو پیروں کی زنجیر لگتے ہیں اور پیٹ بڑے پالے جائیں گے، پتا نہیں کیا ہمارا معیار ہو گیا ہے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، لیکن بس معلوم ہوا کہ فرشتے امور معاصی سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جاندار کی تصویر بنانا بھی اللہ کے نزدیک نافرمانی ہے، اسی لیے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے اسپیشلی داخل نہیں ہوتے، اور وہ گھر رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم کی جو بات ہے وہ برحق ہے، اس میں بلا وجہ کی کیلو کال کرنا، کھوج کریت کرنا، وہ نافرمانی میں آئے گا۔ فرشتے کیسی مخلوق ہیں ہم نہیں بتا سکتے، ان کو ڈسکرائب ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دے رکھا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ذرا بھی نہیں کرتے۔ ایسی تصویریں پردوں پر یا تکیوں پر رکھنا یا ایسے تصویریں لگا کے لٹکانا وہ منع ہے۔ اور جو جبریل امین والی حدیث ہے، جو اگلی حدیث ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول اکرم سے جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ نہیں آئے۔ جب رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے، وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ تو جو کتے حفاظت کے لیے پالے جائیں وہ اس حکم سے مستثنا، یعنی وہ الگ ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں جو گھر کے باہر ہی رہتے ہیں تو وہ جائز اور درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو کتے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، آتے ہیں پیٹ کے طور پہ، وہ منع ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اور ایک دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں ان کے پاس بچھانے کے لیے کوئی چیزیں تھیں جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے یا جس پر لیٹا کرتے تھے، اس پر ہلکا سے کچھ اس طرح کی کوئی تصویر بنی تھی جانور کی، کوئی بہت ہلکے شیپ میں اس طرح سے، لیکن چونکہ اس کو بچھانے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے اوپر کچھ اور چیز بچھا لیتے تھے تو سمجھو وہ دکھتی نہیں تھی، تو اگر ایسی کوئی چیز غلطی سے آ گئی ہو گھر میں تو اس کو ایسا رکھیں کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ڈال دیں، اس کو چھپا لیں تاکہ وہ سامنے نظر نہ آئے۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ پتہ نہیں آپ سے بات کی تھی کسی اور سے، کہ جیسے نشہ اور ادویات کا ایک مافیا ہے نا، جو یہ پورا ایک انڈر ورلڈ کچھ ہوتا ہے، آپ کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پورا ان کا مافیا ہوتا ہے جو ہر جگہ یہ ساری برائیوں کو عام کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، ان کی چین ہوتی ہے اندر ہی اندر، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پیٹ انڈسٹری، یعنی ابھی دنیا میں سب سے زیادہ کمانے والے اگر کوئی لوگ ہوں گے یا سب سے زیادہ بیوقوف بنانے والے لوگوں کو، تو ایک تو ہے میک اپ انڈسٹری اور پیٹ انڈسٹری۔ کہا جاتا ہے کہ مافیا کی وجہ سے انہوں نے اپنا جال پھیلا دیا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، آپ کریے اس کے بارے میں ریسرچ تھوڑی سی۔ یہ پیٹ انڈسٹری کہ لوگ اب، اور وہ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں اس کو کہ کچھ کنٹریز میں تو ایسا ہو گیا کہ لوگ بچے چاہتے ہی نہیں، ہو کہتے ہیں جھنجھٹ ہے یہ بچے، کہاں پریگنینسی کی ہم تکلیف اٹھائیں اور کہاں وہ ڈلیوری کی تکلیف اٹھا کر بچے پالیں، پیٹ کافی ہے۔ تو بچے نہیں ہونے دیتے لیکن پیٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو اب آپ بولے کہ پھر اس سے یہ تو انسانیت کا خاتمہ ہے نا، پھر ایک طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح طریقہ، صحیح نقطہ نظر جو رکھا ہے نسل انسانی کو آگے بڑھنے کا، تو آپ اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں پھر۔ جی ٹرینڈ ہو گیا ہے نا پیٹ کو رکھنا، شان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر تو کتے کا کہا جا رہا ہے کہ کتا تو گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی نہیں آتے ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں بھی آ جائے گا۔ جی ہاں بالکل، سٹیٹس سمبول بنا لیا گیا ہے اس کو۔ بہرحال جو تین احادیث ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ سب احادیث چھوڑ دیجئے۔ حدیث نمبر 3231 دیکھیے، وہی تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلی میں نے کسی اپنے جاننے والوں کے پاس دیکھی تھی۔ وہ ایک دن اپنے بچے کو ایئرپورٹ سے لانے جانا تھا ان کو، لیکن اتفاق سے ان کی بلی اتنی تڑپنے لگی بہت زیادہ، تو ان کو اوبر سے بلوانا پڑا اپنے بیٹے کو، اور یہ خود اپنی بلی کو ہاسپٹل لے کر گئے جو پیٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں۔ ارجنٹ اس کو 500 ریال کا تو انجیکشن دینا پڑا اور ڈاکٹر کی فیس الگ، اور اس کے بعد اس کے لیے جو چیزیں آئیں یا پھر اس کو اور مزید جو انجیکشن دینے پڑے وہ ان کا جو خرچہ چلا گیا تھا 2-2.5 ہزار ریال کے درمیان خرچہ چلا گیا تھا۔ میں تو اتنی حیران رہ گئی، حد سے زیادہ 2-2.5 ہزار ریال۔ اب آپ سوچیں کہ انڈین روپیز 50,000 روپیز ہوتے ہیں، اور 50,000 میں کتنے لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے، یہ کتنے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کے تو وہ 1 لاکھ ہوں گے۔ تو اب آپ سوچیں کہ 2.5 ہزار ریال ایٹ اے ٹائم ایک پیٹ پہ آپ نے خرچ کیے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو بلی کو یاد آ رہی تھی، یعنی ایک نیچرلی اس کو کوئی اپوزٹ جینڈر چاہیے تھا اپنا، لیکن آپ اس کو روک رہے تھے ایک طرف سے، دوسرا ظلم وہ الگ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، اور یہ پیسہ خرچ کر کے انسانوں پر ظلم الگ کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہرحال آئیے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے کہا، ان سے عروہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم یعنی قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبدیالیل بن عبدکلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ میری دعوت کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر یعنی افسوس کرتے ہوئے میں واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الصالب پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی جو آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سبحان اللہ، بہت مشہور واقعہ طائف کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سب کا سن رکھا ہوا ہے، لیکن امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں فرشتوں کے ثبوت کے لیے کہ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسی مدد فرماتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو تنہا نہیں چھوڑتا مشکل اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا اور جبریل امین بادل کے سائے میں آئے تھے، بادل کی ٹکڑیاں تھیں جس میں جبریل امین رسول اکرم کو دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ طائف کا مشہور واقعہ ہے، جب رسول اکرم کے چچا کا انتقال ہوا اور آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے یا قریش نے آپ کا جیسے پہلے ساتھ وہ دے رہے تھے، آپ کو اب معلوم ہو گیا یا آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ اب چھوڑیں گے نہیں، یا ہو سکتا ہے جان لے لیں یا پھر آپ کو مزید تکلیف دیں اور اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے آپ کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں پر اسلام کو آپ نافذ کر سکیں، اسٹیبلش کر سکیں اور مسلمان وہاں پر محفوظ رہ سکیں۔ اس کے لیے آپ نے بہت دوسرے علاقوں کے بارے میں بھی سوچا اور ان کے سرداروں سے بھی بات کی، لیکن ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور پھر اس لیے آپ طائف گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے تکلیف دہ سفر تھا، آپ پیدل گئے تھے اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کے پاس چند کھجوریں تھیں بس پوٹلی میں، اور وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ جب وہاں طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے کچھ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو تکلیف دے رہے تھے اور آپ کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں زخمی ہو گئیں اور خون نکلنے لگا۔ اور پھر آپ لوگ واپس آئے اور ابن ربیعہ کے باغ کے پاس آپ بیٹھے تھے، جہاں پر جو انگور کا باغ تھا، ان لوگوں نے دیکھ کر دور سے کہا، اپنے غلام کو بھیجا کہ ان کو یہ انگور پہنچا دو۔ تو رسول اکرم نے وہ انگور کھائے، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور پھر وہیں وہ عداس سے بھی ملاقات ہوئی تھی جو کہ یونس بن متا کو، یعنی ان کو جانتے تھے اور ان کو مانتے بھی تھے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا کیونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے تھے۔ اخشبین نامی مشہور پہاڑ ہے، یہ دو پہاڑوں کو اگر ملا دیا جائے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں تو یہ پوری کی پوری بستی پس کر رہ جائے گی، لیکن آپ نے اپنی جو فطری طبیعت تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ تو اس قدر ستانے کے باوجود رسول اکرم نے ان کے لیے خیر خواہی کی، تو اس سے آپ کی نرمی کا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اور یہاں پر اصل میں فرشتوں کا ثبوت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور وہ اللہ تعالی کے حکم سے آئے تھے، اور لیکن رسول اکرم نے منع کر دیا۔ حدیث نمبر 3233 دیکھیے، ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے، اور ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے سورہ نجم میں لقد رآ من آیت ربہ الکبریٰ، اس کے متعلق بتایا کہ رسول اکرم نے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے تھا۔ اور ہم سے محمد بن عبداللہ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، اور ان سے ابن عون نے کہا ہم کو قاسم نے خبر دی، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے وجود میں آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ اور اگلی حدیث دیکھ لیجیے، پھر اس کے ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھ سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے، اور کہا ہم سے زکریہ بن ابی زائدہ نے، اور ان سے سعید بن الاشوا نے، اور ان سے شعبی نے، اور ان سے مسروق نے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان کے اس کہنے پر کہ رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیت تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ انسانی شکل میں رسول اکرم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اصل شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی، اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ایکچولی یہاں پر بھی فرشتوں کا ثبوت ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بھی ہم پر لازم ہے، یعنی ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جو جانا ہے جسم اور روح کے ساتھ، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہو۔ جو شخص بھی معراج کے واقعے کا انکار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی، تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ منکرین حدیث معراج کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی معراج کے واقعے کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو خواب میں ہوئی تھی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کو خواب میں بھی جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی کئی دفعہ, یہ بات بھی ثابت ہے. لیکن جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا وہ آپ کو جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا, اور وہیں پر پھر آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا. اور یہ دو دفعہ ہوا آپ کے ساتھ زندگی میں, ایک دفعہ جب پہلی وحی کے بعد, اور ایک دفعہ تب جب آپ معراج کے موقع پر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا, اور آپ کو وہاں پر ساتھ میں آسمان پر جب آپ پہنچے اس کے بعد سدرت المنتہا کے قریب آپ کو لے جایا گیا. تو وہاں آپ نے جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. پھر اس کے آگے جبریل امین نے کہا تھا کہ یہاں سے میری بھی حد ختم ہو گئی, آگے کوئی اور نہیں جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے کلام کیا تھا, اور بیچ میں ایک حجاب حائل تھا, اور رسول اکرم نے وہ حجاب دیکھا تھا. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ هل رأيتك ربك يا رسول اللہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا دیکھا تھا؟ کہا کہ نور ان ارا, نور تھا جو میں نے دیکھا تھا. فحجابہ النور, اس کا حجاب بھی نور ہے. تو یہ بہت ہی واضح حدیث موجود ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے قسم کھا کر کہا کرتی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو اس نے جھوٹ کہا, کیونکہ سب سے پہلے میں ہی یہ سوال کرنے والی تھی رسول اکرم سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا. یعنی اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی ذہین تھی, اور ایسے سارے ٹپیکل کوشچن انہوں نے رسول اکرم سے پوچھے ہوئے تھے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی آسانی ہوئی اور ہمیں بھی معلومات ہوئی الحمدللہ. تو میرے حال رسول اکرم نے اس وقت فرشتے کو دیکھا تھا. تو امام بخاری کا یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد دراصل یہ بتانا مقصد ہے کہ فرشتے موجود ہیں, اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ کے حکم سے ہی چڑھتے اور اترتے ہیں. تو شب معراج میں رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ فرشتے کو دیکھا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو رد کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اور جو قربت کا ذکر ہے وہ جبریل امین اس سے مراد ہے. تو میرے الحام اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہاں پر فرشتے کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, ہم سے جریر نے بیان کیا, ان سے ابو رجا نے, اور ان سے سمرہ بن جندب نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے, ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے, میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے. جی, تو پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہوتا ہے جس کا ہم نام میکائیل ہے, اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, اور جہنم کا داروغہ مالک ہے اس کا نام جو فرشتہ ہے, اور یہاں پر اسی کا ذکر ہے. یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے. اصل میں یہاں سے بھی فرشتوں کا وجود ثابت ہوا کہ فرشتے موجود ہیں. ایون جو جہنم پر جو داروغہ ہے وہ بھی ایک فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا, ہم سے ابو عوانہ نے, اور ان سے عامش نے, اور ان سے ابو حازم نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا, اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا, تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کئی اور راویوں سے بھی آیت یہ حدیث مروی ہے. اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کا ثبوت ثابت کرنا مقصود ہے کہ فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے اور وہ ناراض ہو کر سو جائے. شوہر کی خواہش کی قدر نہ کرنا بیوی کے لیے اصل میں بیوی کی طرف سے ایک طرح سے ناقدری ہوگی, اور یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال دو باتیں یہاں پتہ چلیں کہ ایک تو یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خواہش کا احترام کرے, اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کا ثبوت ثابت ہوا. اگلی حدیث چھوڑ دیجیے, اس کی اگلی حدیث دیکھیے 3239. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا, کہا ہم سے غندر نے, اور کہا ہم سے شعبہ نے, اور ان سے قتادہ نے. ایک اور سند ہے جو یہاں بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا, گندمی رنگ, قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے, ایسے لگتے تھے جیسے قبیلے شنوا کا کوئی شخص ہو. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا, درمیانہ قد, میانہ جسم, رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے, اور سر کے بال سیدھے تھے, یعنی گھنگریالے نہیں تھے. اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی. من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھی, جو سورہ سجدہ میں اس کا ذکر ہے کہ بس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں. انس اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے. تو بہرحال یہ احادیث کتاب الفتن میں بھی آئی ہیں، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جہنم کے داروغہ کو دیکھا جو کہ فرشتہ ہے، اور ایون آپ نے دوسرے انبیاء کو بھی دیکھا، اور ان کا حلیہ مبارک بھی یہاں پر آپ نے بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے لگتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے دکھائی دیتے ہیں. ایون دجال کو بھی آپ کو بتا دیا گیا تاکہ کوئی شک و شبے میں مبتلا نہ رہیں. تو یہ یہاں تک فرشتوں کا بیان تھا الحمدللہ. اب آگے سے جنت کا بیان آ رہا ہے، یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، آج ہم یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں.